أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین نور العلیٰ ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور جیسے ہی ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ایک سب سے بڑی مناسبت کہ جس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور مومنین کو اپنی معلومات اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے یوم عید, عید کا دن. عید کا دن کیا ہے, اس دن کو کیسے منانا چاہیے, یہ مختلف بحثیں ہیں کہ جو ہونی بہت ضروری ہیں, چونکہ بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مشکلات اس حوالے سے اور خرافات اور ایسے مراسم نظر آتے ہیں کہ جو دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. کہ ہم اپنے پچھلے سالوں کے پروگرام میں بھی اس پر گفتگو کرتے رہے اور اس دفعہ بھی بہت سارے موضوعات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے. ایک اہم موضوع آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب عید والے دن ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک دعا کو تکرار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, چونکہ ایک ہی قنوت جو ہے وہ جتنے قنوت ہیں نماز عید کے اندر اس کے اندر پڑھنے کی تاکید ہے معصومین کی طرف سے. تو اس قنوت کے اندر کیا اہم مطالب موجود ہیں اور اس قنوت کی کیا اہمیت ہے, اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا محسن صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغا کہ آپ نے وقت دیا اور اس اہم موضوع پر آپ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خداوند متعال کی جانب سے یہ توفیق تھی, اور نور الولایہ ٹی وی اور آپ سب دوستوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ فرصت فراہم کی کہ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں.
آپ صاحب, جیسا کہ میں نے مقدمے میں بھی بیان کیا ہے کہ رمضان جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور ان دنوں کے اندر عید کی چہل پہل جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے مختلف موضوعات کے حوالے سے بھی. تو ایک اہم موضوع جس پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ قنوت ہے کہ جو نماز عید میں پڑھا جاتا ہے. لیکن میں مقدمے کے طور پہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نماز کے اندر قنوت کا حکم دیا گیا ہے, کوئی بھی نماز ہو, اس قنوت کی حکمت کیا ہے؟
جی ہاں, واقعاً یہ بہت مہم سوال ہے, کیونکہ ہم بہت سارے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان اعمال کی حکمت اور اس کے فلسفے سے آگاہ نہیں ہوتے. اور جب تک انسان کسی چیز کی حکمت اور اس کے فلسفے سے آگاہ نہیں ہو, اس کی جو لازمی معرفت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی, اور وہ فقط اور فقط ایک لکلکہ زبانی بن جاتا ہے, یعنی ایک رٹا بن جاتا ہے جو الفاظ ہیں جو انسان کی زبان پر تاری ہو. لہٰذا یہ بہت مہم ہے کہ پوری نماز میں جب ہم جاتے ہیں پڑھتے ہیں تو خود جانے کہ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ جس کو خداوند متعال نے اور ائمہ اہل بیت کے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص معراج مومن کہا ہے, یہ معراج کیا ہے, یہ کس طرح شروع ہوتی ہے؟ تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہی ہے جو آپ کا سوال ہے کہ قنوت, اس میں بہت مہم ہے قنوت. اگر کلن نماز کو دیکھا جائے تو تمام نماز اور بالخصوص نماز میں جوں جوں آپ سجدے کے نزدیک ہوتے ہیں, مثلا رکوع سجدہ کے اوج معراج ہے, اور اس سے پہلے قنوت, خود معنی بھی جو قنوت کا بیان کیا گیا, آپ مستحضر ہیں جانتے ہیں کہ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کانا سے ہے, یعنی خشوع اور خضوع, یعنی خداوند متعال نے نماز میں کہ جب ایک عبد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ سیدھے کر کے کہ جس کا فلسفہ بیان کیا گیا کہ خالی ہاتھ ہونا, کہ خالی ہاتھ ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ میں آتا ہے, اچانک خداوند متعال کا اس پر لطف کیا ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو اجازت دی ہے کہ آئے خدا کی بارگاہ میں مانگے, اور جہاں سے شروع کرتا ہے وہ دعا ہے. اور اس دعا کے متعلق آپ خوب جانتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں خدا تمہاری پرواہ ہی نہیں کرتا. اور اس دعا میں یہ قنوت کے ابھی کہ جب دعا مانگ رہے ہیں ابھی کانے ہوں اور آپ حالت قنوت میں, حالت خشوع و خضوع میں مانگیں, یعنی جو کچھ آپ نے مانگنا ہے, جو کچھ پروردگار سے طلب کرنا ہے, وہ اس میں خشوع اور خضوع پایا جائے. نیک نماز ہے اور نماز میں پھر خشوع, خود نماز نمونہ ہے خشوع و خضوع کا, سر تا سر نمونہ ہے خشوع و خضوع کا. پھر نماز میں مزید اس چیز کو طلب کیا گیا ہے, یعنی خشوع و خضوع در خشوع و خضوع. اور اس حالت میں خداوند متعال کے سامنے ایک حقیر انسان, ایک عبد جب اپنے مولا کی بارگاہ میں جاتا ہے, اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ مانگے, تو کس حالت میں مانگے؟ در حقیقت قنوت ایک حالت ہے جو پوری نماز پڑھتا رہی ہے, لیکن اس کا تبلور اور زیادہ ظہور یہاں پر ہے. یعنی یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کہ ابھی خداوند متعال کی بارگاہ سے یہ شخص مانگ رہا ہے.
بہت خوبصورت, یعنی یہ بات آپ کی بہت خوبصورت ہے کہ نماز ایک آپ دیکھیں سراسر خشوع ہے, اور لیکن بعض اس کے اندر ایسے افعال ہیں کہ جس کے اندر خشوع زیادہ ابھر کے,
یا ہم کہیں کہ بعض ایسے مواقف ہیں نماز میں, بعض ایسے مراحل میں انسان پہنچتا ہے کہ طلب کیا جاتا ہے کہ مزید خشوع
ہوتا ہے. اور اس دعائے قنوت کے اندر انسان جو ہے وہ زیادہ احساس کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں, کسی سے مانگ رہا ہوں.
اور ہے یہ
جی, بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت خوبصورت انشاءاللہ. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. چونکہ موضوع ہمارا جو ہے وہ نماز عید میں پڑھے جانے والے قنوت کے بارے میں ہے, میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دعائے قنوت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے اندر کون سے اہم مطالب بیان ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں.
جی, اگر ہم تقسیم کریں خود اس کے مطالب کو, ایک فہرست ہم بنائیں, تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک مقدمہ دعا ہے اور ایک دعا ہے. یعنی اس طریقے سے ہم اگر فہرست بندی کریں, ہم ایک دور نما جسے کہتے ہیں, یعنی ایک دور سے اجمالی آشنائی ہم حاصل کرنا چاہیں, تو دعائے قنوت میں اور بالخصوص نماز عید کی دعائے قنوت میں جو ہمارا مورد باس ہے, اس میں ایک مقدمہ دعا ہے یعنی ادب دعا ہے, اور ایک خود دعا ہے. یہ جو دو حصوں پر اس کے مہم میں دو حصے بنتے ہیں, پھر آگے ان کی تفصیل
ہوتی ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں اس دعا کے اندر, تو یہ جو آپ نے کہا کہ مقدمہ ایک پایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے اس کی دعا شروع ہوتی ہے, وہ مقدمہ کن الفاظ سے شروع ہو رہا ہے؟
سب سے پہلے جو ہے وہ ایک دعا کا عمومی ادب ہے کہ جو بیان کیا گیا اور یہاں پر بھی اس کی رعایت کی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ جب آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں آتے ہیں, تو سب سے پہلے آتے ہی فوراً دعا نہیں شروع کر دیں, بلکہ آنے سے پہلے توجہ کریں. جیسے نماز ہے, نماز میں یوں نہیں ہے کہ آتے ہی ہم نماز شروع کر دیتے ہیں, بلکہ مقدمات ہیں پہلے کہ اذان کہیں, اقامت کہیں, ٹھیک ہے نا, پھر سب دعائیں ہیں کہ یہ دعائیں پڑھیں. یہ سب کیوں ہیں؟ یہ سب توجہ کے لیے ہیں. یعنی بعض ایسے جملات ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ انسان تو کہ خدا سے مانگنا چاہتا ہے, خدا دے گا بھی صحیح, لیکن تو پہلے پہچان تو صحیح کہ کس سے مانگ رہا ہے. یعنی اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ دعا بھی ہے, اور یہ جملات جو ہیں یہ انسان کی معرفت کے لیے زینے بھی ہیں, انسان کی معرفت بڑھاتے ہیں کہ خداوند متعال سے کیا مانگ رہا ہے. سب سے پہلی چیز جو آ کر مانگتا ہے خدا کی بارگاہ میں روز عید کو, کہ خود اس میں بہت اہمیت ہے کہ یہ شخص کون ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 30 دن مسلسل روزے رکھے ہیں, کہ خالص ترین عمل جسے کہا گیا کہ اصوم و لی وانا عجزی بھی, تمام اعمال قربتاً اللہ ہیں, لیکن یہ عمل روزہ جو ہے اس میں ایک خصوصی عنایت ہے خداوند متعال کی.
بس اس مقدمے کے اندر یعنی آپ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ عبد کو تیار کیا جائے کہ وہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے, اور یہ توجہ دلایا جا رہی ہے جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس کی صفات اور اس کی کیا شناخت ہے, اس میں یعنی توحید کی شناخت اس میں بیان کی جا رہی ہے. جی جی بالکل. میں چاہوں گا ان جملات کو ذرا بیان کریں جس میں یہ توحید جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے صفات کے ساتھ.
جی, سب سے پہلے اس طریقے سے ہے کہ مثلا ویسے تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہم ادباً جو ہے بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم اہل الکبریاء والعظمہ. سب سے پہلے کہ انسان جانتے ہیں کہ اللہم کا کیا مطلب ہے, یا اللہ, اے اللہ. خب اے خدا, یہ خدا کون ہے؟ کا اہل الکبریاء والعظمہ, کہ وہ خدا اہل الکبریاء ہے. خب ایک تو یہاں پر یہی مطلب ہے جو ہم صبح شام سنتے رہتے ہیں کہ کبریائی فقط خداوند متعال کی ذات کے ساتھ خاص ہے, کسی عبد کو یہ لقب جچتا ہی نہیں ہے, یہ کسی عبد کی حتہ قدرت میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب کبریا کا معنی کرتے ہیں تو اس میں ایک طرح کا تکبر پایا جاتا ہے, ایک طرح کا نہیں بلکہ خود تکبر، خود تکبر بھی اسی لفظ سے ہے، اور یہ تکبر کے ہم خانوادہ الفاظ میں سے یہ لفظ ہے،
فیملی ہے
اس کی، ان الفاظ میں سے ہے جو، یعنی تکبر بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. خوب، کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں خداوند متعال کو یہ ججتا ہے؟ کیونکہ تکبر حقیقت میں وہاں پر ہو سکتا ہے جہاں پر غنا بے تمام معنی ہو. جو ایک جہ سے محتاج ہے، ایک جہ سے کیا ہے، وہ تھوڑا سا غنی ہے، یا آپ یوں کہیں کہ بہت سارے، ہاں بہت سارے سہارے دے کر جس کو غنی کیا گیا ہے، یہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ لہذا یہ تکبر کا ایک کیا ہے، مرحلہ ہے، جس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہم اہل الکبریا، اے وہ ذات کہ جس میں یہ اہلیت ہے کہ وہ کبریا ہو. پس کبریا انسان نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فلاں کبریا فلاں، نہ انسان نہیں ہے یہ، انسانوں کا لقب.
بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا. میں تھوڑا سا ایک توجہ دلانا چاہوں گا، بلکہ آپ ہی اس کی تھوڑی توضیح دیجئے، کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی طور پر جو رضائل بیان کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک تکبر بھی ہے. تو ہم جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تکبر خدا کو ججتا ہے، تو ہم یہاں پہ اس معنی میں مد نظر نہیں لے رہے ہیں کہ جو انسان کے بارے میں جو ہے،
نہیں بالکل ایسے، وہ غرور نہیں ہے. در حقیقت یہ وہ تکبر ہے جو صمدیت کا لازمہ ہے. یعنی یہ تکبر کہاں سے ہے؟ یہ تکبر اور صمدیت سے ہے. لیکن اور پھر آگے بیان کیے گئے کہ اہل الکبریاء والعظمہ، یعنی کبر کو عظمت کے ساتھ جوڑا، یعنی یہ کبریائی ججتی ہے بشرطے کہ وہ عظمت بھی ہو، لیکن وہ مقام بھی ہو، وہ بزرگی بھی ہو.
بہترین، یعنی یہ نقطہ بھی بہت آپ کا توجہ طلب ہے، ناظرین حتماً جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ کریں گے کہ کبریائی کیوں مختص ہے خدا تک، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ کا مالک خدا ہے، اور سب دوسرے جو ہیں وہ محتاج محض ہیں خدا کے، کسی قسم کی بھی استقلالیت خدا کے مقابلے میں نہیں.
انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، وہ جو غنی حمید ہے وہ کبریائی رکھتا ہے.
بالکل، بہت زبردست.
بس ایک جملہ بہت خوبصورتی سے وضاحت ہو گیا کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، کہ یہ کبرائی سے کیا مراد ہے اور کیسے مختص ہے خدا تک. بہت اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا. میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا آگے تسلسل دیں.
جی، کہ اللہم اہل الکبریاء، کہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کبر کو سمجھنا ہو، اس کبریائی کو، تو کیسے ہم سمجھیں؟ اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہم طلبی کی زبان میں کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بے ازدادیہ، کہ ہم اشیاء کو آئیں ان کی ازداد سے آ کر پہچانتے ہیں. کبریائی کو در حقیقت ہم سمجھنے کے لیے کہ کبریائی کیا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو درک کرنے کے لیے ہم فقط ترجمہ کر دینا اس کا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان جیسے موارد میں ترجمہ بہت ناکافی ہے، اور بالخصوص اردو زبان میں کہ جہاں پر ہم یعنی بہت فقیر ہیں ادبی اعتبار سے، کہ اس اعتبار سے اس میں اتنی کشش نہیں ہے کہ یہ جا کر ان الفاظ کے مفاہیم کو بے عین ہی منتقل کریں. لہذا یہاں پر ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو ہم تو لاپ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بے ازدادہ، کہ ہم اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانتے ہیں، ان کے مخالف سے، ان کے متضاد سے، متضاد لے کر آتے ہیں تاکہ اس کو سمجھیں. یعنی جس چیز کو، جو چیز ہمارے سامنے ہے، ہم اپنے وجود سے درک کر رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اس کو سمجھیں کہ جو اس کے بالکل مد مقابل میں ہے. کبر کا مطلب کیا ہے؟ کبر کا مطلب کہتے ہیں کبیر کا جو برعکس ہے وہ ہے صغیر، صغر سے، یعنی چھوٹا پن ہونا. خوب، اب یہ چھوٹے پن کی جتنی بھی تفسیر کریں، ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے، جتنا بھی لے جائیں، یہاں تک کہ آپ کہاں تک پہنچے کہ فقر محض تک آ کر پہنچے، اس کے مقابلے میں جو ہے، یعنی اس کی دوسری طرف جو ہے وہ ہے کبر، اور اسی طریقے سے عظمت ہے. عظمت کس کے مقابلے میں ہے؟ عظمت تحقیر کے مقابلے میں ہے. یعنی ایک صغر ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ حقارت ہے. اس صغر اور حقارت میں خوب پاس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کبریا وہ ہو سکتا ہے کہ جو کسی جہت سے بھی کوچکی جس میں نہ پائی جائے، کمی جس میں نہ پائی جائے، کوتاہی جس میں نہ ہو، یعنی وہی جملہ ہم یوں کہیں کہ سمد ہے، پر ہے، ہر جہت سے پر ہے، اور وہ بازمت بھی ہے، یعنی قدر اور منزلت میں کیوں کبر رکھتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا مقام بہت بزرگ ہے. یعنی یہ عظمت ہے کہ جس کے ساتھ کبریائی کو جوڑا گیا ہے. اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، اے وہ ذات کہ جو بڑا ہے، اور وہی بعظمت ہے، وہی کبیر ہے، وہی، اور یہ صائم، یہ روزہ دار، یہ 30 دن کا روزہ دار گویا کہ اپنے خشوع و خضوع کے مرحلے میں اس مقام تک پہنچا ہے کہ اپنی طرف نسبت دے کوچکی کی اور چھوٹے پن کی، اور خداوند متعال کی طرف وہ بزرگی کو نسبت دے رہا ہے. یا ہم یوں کہیں کہ یہ صائم روزہ دار، یہ مخلص صائم جس نے وہ روزہ جو شرائط بیان کی ہیں ان کے ساتھ اس نے رکھا ہے، یہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ خداوند متعال کی کبریائی کے نمونے درک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم اہل الکبریا، اور خدا کی عظمت کے نمونے بھی درک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ول اعظم اللہم اہل الکبریا ول اعظم.
بہت خوبصورت. یعنی انسان جو ہے وہ اگر ان مطالب کو سن کر اور پڑھ کر جو ہے اگر بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو انسان کی توجہ کتنی بڑھتی ہے. واقعی بہت اچھے جو ہیں وہ صفات اس دعا میں جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ جو مزید صفات جو خداوند متعال کی اس دعا کے اندر بیان ہوئی ہیں اگر اس کی وضاحت کریں تو میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھا ہوگا.
خوب، پہلا جملہ یہی تھا اللہم اہل الکبریاء والعظمہ و اہل الجود والجبروت. دوسرا معنی یہ ہے کہ اے خداوند متعال کون ہے عظمت اور بزرگی کے بعد، کیونکہ معمولاً عظمت اور بزرگی کا ایک لازمہ رفعت شان بھی ہے، اور رفعت شان جب رفعت ہو جاتی ہے تو گویا کہ عبد یہ احساس نہ کرے کہ ابھی وہ جو عظیم ہے، وہ جو کبیر ہے، میری رسائی اس تک کہاں ہوگی. تو بعد والا جملہ کہہ رہا ہے کہ تیری رسائی کی بات نہیں ہے، وہ جواد ہے، وہ جود رکھتا ہے. یعنی تو خدا کی عظمت کو دیکھ کر، اپنی حقارت کو دیکھ کر نا امید نہ ہو، اس مقام کو درک کرتے ہوئے یہ بھی جان کہ وہ عظیم اور وہ کبیر، وہ صاحب کبر اور صاحب عظمت، وہ کیا ہے؟ جواد بھی ہے. یعنی وہ فیض دینے میں آپ تک پہنچ جائے گا، اس میں یہ صفت جود کا تبلور بھی اس میں ہے. وأهل الجود والجبروت. لیکن معمولاً ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز خرچ کرنے لگتے ہیں، قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفات میں ایسے بیان کی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ جب انفاق کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے. اسراف نہیں کرتے تو اور کیا، وقت خرچ کرتے رہتے، کہا نہیں ولم یقتروا، وہ تنگ بھی نہیں کرتے. یعنی یوں نہیں ہے کہ یا بالکل روک لیں یا بالکل کیا ہے کھول لیں، اس طریقے سے نہیں ہے. لہذا یہ بھی انسان کو نہ ہو یعنی گمان کہ ابھی کہ خداوند متعال اہل جود ہے، بزرگ بھی ہے، کبیر بھی ہے، باعظمت بھی ہے، صاحب جود بھی ہے، لہذا میں آزاد ہوں جو کچھ جی چاہے کروں. یعنی دوسری طرف سے خداوند متعال کیا ہے، انسان کو اتنی عظمت اور کبریائی کے باوجود امیدوار رکھ کے، نا امید بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے لیے حدود بھی کھولنا نہیں چاہتا ہے کہ راہیں اس کے لیے معصیت کی راہیں نہ کھلیں. کہا کہ وہ اہل الجود والجبروت، وہ اہل جبروت بھی ہے. جبروت کا معنی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی جو متاخر فلاسفہ اور بزرگان استعمال کر رہے ہیں اور آپ سے آگاہ، ایک معنی جو روایات میں اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، یہاں پر وہی معنی مراد ہے. یعنی اہل جبر ہے، یعنی اہل قہر ہے، یعنی اہل غلبہ ہے، یعنی اہل سطوت ہے، یعنی اہل سلطان ہے، یعنی وہ جواد ہے لیکن اس جود میں خداوند متعال کی قدرت بھی پنہان ہے، یہاں پر اس کی سلطنت بھی پنہان ہے، جہاں پر اس کا اقتدار بھی پنہان ہے. یعنی وہ جواد ہے، جود کرتا ہے لیکن اس جود پر بھی وہ اقتدار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اہل الجود والجبروت.
جی، اخلاقی ایک نقطہ آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا اس کے اندر کہ خدا جو ہے وہ جواد تو ہے، فیض نازل ہو رہا ہے اور ہر انسان تک پہنچ رہا ہے، اور اگر انسان جو ہے اس کے جواد کی صفت کو مد نظر رکھے اور نعمتوں سے استفادہ کرے تو وہ اتنا غافل نہ ہو جائے کہ خدا کو ہی بھول بیٹھے. کیونکہ خدا آگے بیان کر رہا ہے کہ جب جود تو ہے لیکن ساتھ جبروت بھی ہے، اور جبروت یعنی قہاریت جو ہے وہ خدا کے اندر پائی جاتی ہے اور پکڑ بھی انسان کی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہو گیا ہے، مطالب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مزید مطالب کے حوالے سے
انشاءاللہ.
ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو دعا نماز عید کے اندر پڑھی جاتی ہے قنوت میں، اس کے اندر کتنے بلند جو ہیں وہ مطالب بیان ہوئے ہیں، اور توحید کے حوالے سے کس قسم کی شناخت جو ہے وہ مومن کو، عبد کو، انسان کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے دعا کی شکل میں. انشاءاللہ چونکہ موضوع ہمارا جو ہے وہ ادھورا رہ گیا ہے، اگلے پروگرام میں اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.